السلام علیکم سامعین، وائس آف امریکہ سے پروگرام ان دا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ویٹو میر۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کے اندر سینٹ کے انتخابات اور اس میں شفافیت کے لیے پارلیمانی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس، اس میں کیا فیصلے ہوئے اور سیاسی جماعتوں کی کمٹمنٹ کتنی ہے ان انتخابات کو فری فیئر بنانے کے لیے، اور اس کے اوپر جو چھاپ لگی ہے ووٹوں کے بیچے جانے کی یا ہارس ٹریڈنگ کی، اس سے بچنے کے لیے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے گلگت بلتستان، جہاں سے جیل بریک کے بعد، جیل توڑنے کے بعد ایک اہم قضیہ جس میں غیر ملکی کو پیماؤں کو نانگا پربت کی پہاڑیوں پہ ان کا قتل عام ہوا، ایک بڑے میسیکر میں ان کو ہلاک کیا گیا، اس کا ایک ملزم جیل سے فرار ہو گیا جبکہ دوسرا فرار کی کوشش میں ہلاک ہو گیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور پروگرام کا ہمارا تیسرا حصہ کچھ انٹرنیشنل ٹاپ سٹوری سے متعلق ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک امریکی بلاگر، اس کی ہلاکت کیونکہ وہ مذہبی انتہا پسندی کے خلاف اپنے بلاگز لکھ رہا تھا۔ پروگرام کے اسی حصے میں ہم اسلامک اسٹیٹ، اس کی فنڈنگ پہ بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس سے جو متعلقہ خطرات ہیں ویسٹ کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی، اس پہ بھی ہم اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے، اور یوکرین کی صورتحال اس کا بھی جائزہ لیں گے ہم اس تیسرے سیگمنٹ میں۔ اور ہمارا آخری حصہ سپورٹس ورلڈ کپ، تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں، خبر ڈیویلیئر کی فاسٹسٹ ایک شاندار اننگ ہو یا پھر مختلف ٹیموں کا مختلف انداز میں ابھر کر سامنے آنا، اس کا ہم جائزہ لیں گے اور ایک نظر ڈالیں گے پوائنٹس ٹیبل پہ۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں، چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ پاکستان کے اندر آئندہ ہفتے سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ جو اس وقت موجودہ تعداد ہے سینٹ میں اراکین کی وہ 104 ہے، اور اس میں سے نصف 11 مارچ کو اپنے عہدوں کی میعاد پوری کریں گے اور اپنی ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں گے، اور ان انتخابات پہ 5 مارچ کو انتخابات ہونے ہیں۔ یہ بات بڑی پرانی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سینٹ کے انتخابات پہ بہت عرصے سے انگلیاں اٹھائی جاتی رہی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ اس کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین ہیں، تو مختلف سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کے بھی انفرادی طور پہ بھی لوگ اپنی ووٹ خریدنے کی سکت رکھتے ہیں اور بہت بھاری قیمت لگائی جاتی ہے۔ سیاسی جماعتیں، اس کے قائدین اس الزام کی گرچہ تردید کرتے ہیں، اور اعلانیہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کا جو لیبل ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر یا پارلیمنٹیرینز کے اوپر نہیں لگنا چاہیے ہے۔ اور ایک اس میں جو ایک اہم انیشیٹو لیا گیا آج پرائم منسٹر نے، اس پہ ایک کل جماعتی کانفرنس طرز پہ ایک مشاورتی اجلاس جو ہے وہ طلب کیا، اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف اس بات پہ متفق ہیں کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے، یعنی ہاتھ کھڑے کر کے ووٹنگ ہونی چاہیے تاکہ کوئی ایم پی اے اپنا ووٹ فروخت نہ کر سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ان کو انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے جو بھی انیشیٹوز ہوں گے ہم اس کے لیے حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن کوئی جلد بازی میں ایسی ترمیم منظور نہ کی جائے جس سے ایک طرح سے بعد میں اس میں پچھتانا پڑے، یا کوئی جلد بازی میں ایسے انیشیٹو نہیں لیے جانے چاہیے ہیں۔ کتنا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایوان بالا ہے وہاں پہ اس طرح کے الزامات نہ ہوں، اور منتخب ہو کر آنے والے لوگوں کے بارے میں یہ خیال زیادہ محکم ہو لوگوں کے دلوں میں کہ وہ اہلیت کی بنیاد پہ آئے ہیں، نہ کہ اپنی دولت کی طاقت کی بنیاد پہ۔ یہ ہمارے سوالات ہیں اور اس کا جائزہ لیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالقیوم سلہری صاحب نے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ ہیں، اور وزیر احمد جوگزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ اور انالیسس سے پہلے ایک مختصر سی ساؤنڈ بائٹ ہم آپ کو سنوائیں گے پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی، آج اجلاس کے دوران انہوں نے کس کمٹمنٹ کا اظہار کیا کہ ان انتخابات کے بارے میں سینٹ کے۔
یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹ نہیں بلکہ یہ ضمیر خریدنے والی بات ہو رہی ہے، اور میں اس کو بڑا مکروہ کاروبار سمجھتا ہوں، اور کہ پیسے دے کے جو ہے وہ ووٹ خریدا جائے، اور پھر پیسے دے کے ووٹ خرید کے ایوان بالا میں بیٹھا جائے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو سیاست کے اندر کوئی آ کے تو کاروبار کرتا ہے وہ ہم سب کے لیے بدنامی کا باعث ہے، سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کاروبار کو روکیں اور یہ پیسے کے کھیل کو روکیں اور اپنے ایوان بالا کو بچائیں۔
ایوان بالا کو بچائیں، پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کی یہ گفتگو آپ سن رہے تھے۔ عارف علوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی، اگرچہ استعفیٰ دے رکھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ پرائم منسٹر صاحب کے اس انیشیٹو کو جو انہوں نے پروپوزل دی ہے کہ ایک ترمیم کے ذریعے شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات ہونے چاہیے، اس کو انڈورس کرتے ہیں۔
ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک ترمیم آنی چاہیے اور آج پی ایم ایل نون نے نواز شریف صاحب نے جب یہ پروپوزل دیا کہ آئینی ترمیم لائی جائے عمران خان صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا اور آج ہم اے پی سی میں شریک ہوئے اور اکثریتی جماعتیں اس بات سے اتفاق کرتی تھیں کیونکہ لوگوں نے بڑے بڑے ایسٹیمیٹس کا ذکر کیا اس بات کا بھی ذکر کیا کہ 4-4 crore پر ووٹ معاملہ چل رہا ہے اور ہم نے یہ بات کہی کہ اس سے پارلیمنٹ کی اور جمہوریت کی سخت بدنامی ہے تو لہٰذا ہم اس کے فیور میں ہیں کہ آئینی ترمیم آئے اور آئینی ترمیم کے ذریعے اس معاملے کو سیکرٹ بیلٹ نہیں رکھا جائے اس معاملے کو اوپن رکھ دیا جائے
جی سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہو اوپن یہ ہونی چاہیے ووٹنگ یہ تھے تحریک انصاف کے نمائندہ ڈاکٹر عارف الوی پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت بھی ہے اس کے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف وہ کیا کہتے ہیں
پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑا واضح موقف یہ اختیار کیا کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکا جائے تمام علائشوں کو روکا جائے سارے سسٹم کو وزٹ کیا جائے اور ایٹ دی لارجر کینوس میں رکھ کر اس سارے سسٹم کو دیکھا جائے کہاں کہاں یہ نہ ہو ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ صرف وقتی طور پر جب کسی ایک جماعت کی یا دوسری جماعت کی کوئی ضرورت ہو تو ہم لوگ پارلیمنٹ کو بھاگتے ہیں اور جماعتی مفاد کی خاطر استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ جو ہے وہ ریاستی اور عوام کے مفاد کی خاطر ہی استعمال ہو تو خوبصورت لگتا ہے
جی راجہ پرویز اشرف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اب ہم جائیں گے اپنے پینلسٹ کے پاس ڈاکٹر عابد قیوم سلہری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور وزیر احمد جوگزئی صاحب ڈاکٹر عابد قیوم سلہری صاحب پاکستان میں سینٹ کے انتخابات یہ قضیہ یا یہ الزام نیا نہیں ہے بہت پرانا ہے کہ یہاں پہ ووٹ بکتے ہیں اور بڑی بھاری بولی لگائی جاتی ہے لیکن اس کے خلاف پہلی دفعہ ایک مؤثر آواز جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے ایک تو یہ وجہ بتائیے کہ پچھلے 50-60 برسوں میں ایسا کیوں نہیں ہوا اور اب اگر یہ مؤثر ہے دیر آید درست آید تو اس کا کریڈٹ کس کو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ کتنا ضروری ہے کہ یہ جو اتنا ایک پرسٹیجیس ہاؤس ہے اس کے اندر جو لوگ آئیں وہ اپنی اہلیت کی بنیاد پہ آئیں نہ کہ اپنی دولت کی طاقت کی بنیاد پہ
جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو یقینی طور پہ جو پارلیمنٹ ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے کسی بھی ملک کے لیے ایک بھاری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ قانون سازی عوامی نمائندگان اور پھر چاروں پاکستان کے کیس میں چاروں صوبوں کے جو نمائندے ہیں اپر ہاؤس میں ان کی مشترکہ رضامندی سے ہوتی ہے تو یقینی طور پہ ایک تو یہ کسی قسم کا اس پہ پرسپشن آنا یا تاثر آنا کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ میرٹ پہ نہیں آتے یا وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پیسے دے کے آ سکتے ہیں وہ بہت برا پرسپشن ہے اور اس پرسپشن کے خاتمے کے لیے اگر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ پہلی دفعہ آپس میں مل بیٹھی ہیں تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے لیکن اس کے پیچھے جو موٹو ہے وہ میرا خیال ہے اس موٹو میں انسیکیورٹی ایک بہت بڑا آنسر ہے پاکستان کی جو اگر ہم سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت چاروں صوبے جو ہیں اس میں علیحدہ علیحدہ جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کر رہی ہیں حالانکہ کہ پنجاب اور بلوچستان میں تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے پنجاب میں وہ پوری طرح سے حکومت میں ہے میجورٹی ہے بلوچستان میں اس کی الائنس میں حکومت ہے لیکن سندھ پیپلز پارٹی کے پاس ہے کے پی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے اور اس وقت ان چاروں جماعتوں کو جو اپنے ممبرز ہیں ان کی طرف سے بھی تھوڑی سی انسیکیورٹی ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ پاکستان میں بدقسمتی سے جو ڈائنیسٹی پالیٹکس ہے ہر جماعت جو ہے وہ گو کے اس جمہوری سسٹم کا حصہ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر ان جماعتوں میں چند پسندیدہ لوگ ہیں جو کہ اس جماعت کی قیادت کے گرد جمع ہوتے ہیں خواہ وہ اپوزیشن میں ہو یا وہ تحریری بینچز میں ہو اور ان کی وجہ سے سارے پیسے ہو رہے ہوتے ہیں
اور ایک ریزنٹمنٹ کی ایک اور وجہ بھی یہ بتائی جاتی ہے جی
ان لوگوں پہ جو کہ ایکسکلوڈڈ ہوتے ہیں
جی ایک ریزنٹمنٹ کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ایم پی ایس یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے پارٹی فنڈز کے نام پہ اگر پیسے لے لینے ہیں اور کسی کو ٹکٹ جاری کرنا ہے میرٹ یا ڈی میرٹ سے ہٹ کے تو کیوں نہ وہ مال بنا لیں یہ ایک پرسپشن ہے اگرچہ اس کی قطن گنجائش نہیں ہو سکتی ہے تو اس کو بھی تو کسی لیول پہ ڈسکریج ہونا چاہیے لیکن یہ جو ڈبیٹ چل رہی ہے اس سے یہ توقع رکھی جائے کہ ایون پارٹیوں کے اندر ان کے جو ایکشنز ہیں اس کے اندر بھی ٹرانسپیرنسی کے لیے ایک دباؤ بڑھ رہا ہے اور وہ ایک مائکروسکوپ کے اندر ہیں
ہاں یہ دیکھیے لیکن مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب یہ دو طرفہ دباؤ ہو یعنی میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میں یقینی طور پر اس بات کا حامی ہوں کہ یہ انتخابات میرٹ پہ ہو ٹرانسپیرنسی ہو سارا کچھ ہو لیکن اسی میرٹ اور اسی ٹرانسپیرنسی کے تحت اگر کسی جماعت کے جو نامزد رکن ہیں وہ آلریڈی موجود ہیں اسمبلی میں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت میں جو سیٹیں ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا, اگر وہ پارٹی فنڈ لے کے دی ہیں اور وہ اسے ڈیلیگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اوپنلی شاید یہ اپوزیشن کا آگے ملنا چاہیے کہ جس میں وہ شو آف ہینڈ ہو یا جو کچھ بھی ہو وہ اس میں کم از کم جماعت کی جو قیادت ہے اس کے فیصلے سے اختلاف کر سکے.
صحیح.
اگر یہ ہو جائے کہ پارٹی لائن نے چونکہ ڈیسائڈ کر دی ہے کہ انویسٹروں کو ٹکٹ دینا, جاتا کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جب صوبے کی نمائندگی کی بات آتی ہے تو اس میں اصولی طور پہ اس صوبے کے لوگ جو ہیں ان کو موجود ہونا چاہیے. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے سندھ میں منتخب کرائے, ابھی پی ایم ایل ایم جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو پنجاب سے منتخب کرائے گی, پیپلز پارٹی سندھ سے منتخب کروا رہی ہوگی, پی ٹی آئی جو ہے وہ کے پی سے جا کے منتخب کروائے گی. تو یقینی طور پہ وہاں پہ جو ایم پی ایس ہیں اگر ان میں یہ تاثر پڑتا ہے کہ جماعتی قیادت جو ہے اس کے فیصلے سے کہیں پہ خلاف کیا جانا چاہیے تو اس اختلاف کی گنجائش
ہونی چاہیے آپ کے خیال میں. وزیر احمد جوگی زئی صاحب کو آن بورڈ لیتے ہیں, سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. جوگی زئی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, خیر مقدم. آپ کی رائے کیا ہے, کس طرح یہ الیکشنز ہونے چاہیے, کس طرح اس کو شفاف بنایا جا سکتا ہے, پارٹیوں کا جو ایک نقطہ نظر ہے اس کے لیے کتنی گنجائش ہے؟
بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا کہ کرپشن ہو اور قیمت سے ووٹ خریدا جائے اور اس کو اچھا کہا جائے, اور اس کو اگر ختم کیا جا رہا ہے تو اس کو تو اچھا ہی کہیں گے. لیکن میں اس کی طرف بہت آگے چلا جاؤں گا.
جی.
اگر سینٹ ایک پاکستان کی ضمانت ہے, ہر علاقے کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے, تو اس میں یہ ڈائریکٹ الیکشن سے کیوں نہیں لاتے ہو؟
صحیح.
اگر روز آپ کے اپنے ایم پی ایس آپ کے قابو میں نہیں رہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ کمزور ہے, وہ اپنے ممبرز کو قابو نہیں کر سکتے ہیں اور وہ بک جاتے ہیں. اگر یہی کمزوری ہے تو اس کو ڈائریکٹ الیکشن پہ لے جائیں, وہیں سے سیکرٹ بیلٹ پہ لے آئیں, پارٹی بیسس پہ لے آئیں, اور ایک دم اس میں ڈیموکریٹک انسر ہو اور اس میں پھر سینٹ کو بجٹری پاورز دے دیں.
ایگزیکٹلی. تو اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے, اسی جو 22ویں ترمیم میں اس میں یہ اپروو ہو سکتا ہے؟
اسی ترمیم میں اگر یہ اس پہ سر جوڑ رہے ہیں کہ بھئی یہ شو آف ہینڈ سے کہو, کیوں نہ بیلٹ باکس سے ہو, کیوں نہ ان کو ڈائریکٹ الیکشن سے کرائے. یہ تو کچھ بات ہی نہیں ہے کہ یہ میں چونکہ میرے پارٹی میرے قابو میں نہیں ہے تو اس کو شو آف ہینڈ سے کرائے. یہ کچھ طریقہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں فیلیور آف لیڈرشپ ڈیمانڈنگ دس تھنگ.
جی ہاں, بہت سارے ملکوں میں جہاں پہ جمہوریت ہیں, امریکہ کی اگر مثال دیں, وہاں پہ براہ راست انتخاب ہوتے ہیں سینٹ کے,
براہ راست الیکشن سے کرائیں. ہر سینٹ آدھی ہر دو تین سال کے بعد کچھ ریٹائر ہوتے ہیں, کچھ
اچھا. جو کہ صحیح, ابھی آپ یہ بتائیے, آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت سیاسی وفاداریاں اور ایسوسیشن ہے, آپ سے پوچھنا چاہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی شو آف ہینڈ کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کم از کم اس میں ٹرانسپیرنسی تو آئے گی, اگر کوئی ایم پی اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتا تو اسے کوئی نہ کوئی دلیل یا ریزن دینا پڑے گی. تو
راجا صاحب کو میں نے سنا, راجا صاحب نے تو مخالفت نہیں کہی, یہی خیال ہے کہ بھائی اگر یہ اصلاحات کرنی ہے تو اصلاحات تو ایک نہیں, بہت ساری لیولز پہ ریکوائرڈ ہیں, ہر طریقے سے ریکوائرڈ ہے, اور وہ پورے الیکشنز کے لیے ریکوائرمنٹ ہے, صرف سینٹ کی اس موجودہ الیکشن کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟
جی ڈاکٹر عبد القیوم سلہری صاحب, اب چونکہ وقت اس میں کم ہے, نیکسٹ ویک یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, یہ ڈیبیٹ ساری اپنی جگہ پہ, تھوڑا یہ بھی مشروط کیا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اس میں ترمیم ہونی چاہیے تو پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر آ جائے. پاکستان مسلم لیگ نواز ایک طرح سے ایک اور سیاسی کیا کہنا چاہیے, ایک اپارچونیٹی ہے ان کو انگیج کرنے کی, اور اس کو ضرور یوٹیلائز بھی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا کیا ہے, یہ اونٹ بیٹھے گا کس کروٹ, پرانے طرز پہ ہی انتخاب ہوں گے یا یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی اثر پڑے گا ان انتخابات پر؟
میرا خیال ہے اس ڈیبیٹ کا کوئی اثر پڑے نہ پڑے, لیکن اس سے یقینی طور پہ یہ ہو جائے گا کہ وہ چند عناصر جو کہ اس وقت ووٹ کی خرید و فروخت میں مصروف ہیں وہ ضرور کاشس ہو جائیں گے, اور ان کو تھوڑا سا محتاط ہونا پڑے گا, بلکہ شاید وہ ریٹریٹ پہ چلے جائیں. تو خواہ یہ ترمیم آتی ہے یا یہ ترمیم نہیں آتی, تو کسی حد تک اس کی حوصلہ شکنی جو ہے وہ تو آپ دیکھیں گے, کیونکہ جب کوئی چیز زبان زدہ عام ہو جاتی ہے تو پھر یقینی طور پہ اس کا کرنا جو ہے اوپنلی اس کا کرنا وہ مشکل قدر مشکل ہو جاتا ہے. اور شاید اس وقت پی ٹی آئی کو بھی, چونکہ پی ٹی آئی کے پاس ایک مینڈیٹ ہے, لوگوں نے ووٹ دے کے ان کو نیشنل اسمبلی میں بھیجا ہے, تو پی ٹی آئی کو بھی فیصلہ کر لینا چاہیے. اگر وہ واقعی सेनेट में उन्होंने कंटेस्ट किया और वो हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो फिर यकीनी तौर पर उनको वापस नेशनल असेंबली में चला जाना चाहिए, ताकि कम अज कम जिन इस वक्त कौमी असेंबली के हल्कों से उनके लोग मुंतखब हुए हैं उस हल्के की नुमाइंदगी जो है वो तो मौसर तरीके से हो रही हो, क्योंकि इस वक्त वोटर जो है वोटर का काफी
जी। जोगी जी साहब, इस सेगमेंट को हम वाइंड अप करेंगे आपके कमेंट्स के साथ। एक बिल्कुल पार्टी लाइन से हट के बताइएगा, ऐवान बाला है, बहुत प्रेस्टिजियस ये ऐवान है और लेजिस्लेशन प्योरली लेजिस्लेटिव बिजनेस है, कितना जरूरी है कि सियासी जमातें उन लोगों को टिकट जारी करें जो इसके अहल हों, क्योंकि यहाँ पे तो कौमी मुकद्दर के फैसले होने हैं वहाँ पे, और अगर माल दौलत से खरीदना है तो लोग कहते हैं कि फिर कोई ना कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है जो कभी पूरा ऐवान खरीद ले।
असल इस पे तो कोई दो राय हो नहीं सकती है, हर वक्त इस हाउस में या लोअर हाउस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो लोग आते हैं वो अहलियत की बुनियाद पे आने चाहिए और अहल होने चाहिए। अगर अहल होंगे तो काम चलेगा, अगर अहल नहीं होंगे, सिर्फ मालदार होंगे तो मालदारी से तो काम नहीं बनेगा। मालदार तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, कर भी रहे हैं, इनसे काम नहीं बन रहा है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन बाहर हाल खालिस होने चाहिए, बगैर तांजी के होने चाहिए और बगैर किसी कबाहत के होने चाहिए, और उसमें बहुत सारी इस्लाहात की जरूरत है। सिर्फ ये आज सेनेट के इलेक्शन की जरूरत यकीनन है, लेकिन इसको करने के लिए अगर ये इतने अमेंडमेंट के लिए पूरी पार्टी जमा हो रही है तो ऑल पे क्यों नहीं जमा हो रही है, ओवरऑल कोई उस पर कोई करें। बहुत सारे तजावीज आई हैं, बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन कमीशन को पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, खुद सलीम साहब ने बहुत सारा कुछ काम किया हुआ है और बहुत इनकी इनपुट्स हैं, मगर मैं समझता हूँ कि ये एक 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 आधे इलेक्शन के लिए ना करें, पूरे पूरी जिंदगी के लिए करें, आने वाले
जनरेशन बिल्कुल, और पूरे इलेक्टोरल सिस्टम खा वो सेनेट का है, वो नेशनल असेंबली का है, वो बलदियाती
है, लोकल गवर्नमेंट का है, सबका एक साथ में फैसला करके जब तक इस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट नहीं बनती है ना नेशनल असेंबली की मौका पैदा हो सकती है ना प्रोविंशियल असेंबली,
बल्कि लोकल गवर्नमेंट का बड़ा ताल्लुक है, अगर लोकल गवर्नमेंट्स बनेंगी तो शायद नेशनल असेंबली में और सेनेट के अंदर प्योर लेजिस्लेटिव जैम पढ़े लिखे लोग आएंगे,
इसका एक दूसरे पर असर है, एक दूसरे से लिंक है, जब तक ये सारा पूरा चेन नहीं होता है। बहरहाल हम एक कॉलोनियल कंट्री है और हमने वो सारी कबाहतें कॉलोनियल अभी तक मौजूद हैं, हमको उससे निकलना चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया आपका वजीर अहमद जोगी जई साहब, फॉर्मर डिप्टी सेक्रेटरी नेशनल असेंबली, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर अब्दुल कयूम सुलेहरी साहब, हेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, आप हमारे साथ रहे, आपका भी बेहद शुक्रिया। सामीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे जेल तोड़कर अहम मुलजमों का फरार, इंतजामिया क्या कर रही है, खासतौर पर वहां पर जो इस वक्त निगरान हुकूमत है वो क्या कर रही है, एक ब्रेक के बाद।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
प्रोग्राम इन द न्यूज में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ वीटो मीर, जबकि इंजीनियर हैं नेल्सन लूप्स, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे जेल से अहम मुलजमों का फरार, और इस फरार की कोशिश के दौरान एक का मारा जाना जबकि दो हनूज फरार हैं, और बताया जा रहा है कि जो मकामी इंतजामिया है, चूंकि गिलगित के अंदर इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट मौजूद है और उसके अहदेदार ये दावा कर रही हैं कि बहुत मुश्किल होगा फरार होने वाले मुलजमों के लिए कि वो कहीं छुप सकें, क्योंकि मौसम की जो शिद्दतें हैं चारों तरफ से वो घिरा हुआ है पहाड़ों में और पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बहुत पुरउम्मीद है इंतजामिया कि फरार होने वाले मुलजमों को गिरफ्तार किया जाएगा। फरार होने वाले मुलजमान कुछ आम नहीं है, इनका ताल्लुक उन मुलजमान से है जो खासतौर पर नांगा पर्वत पे होने वाले बैन अल-अक़वामी जो टूरिस्ट सयाह थे उनके कत्लेआम में ये मुलविस थे, तो एक तरह से पूरा एक इंटरनेशनल फोकस बैन अल-अक़वामी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का भी इस वक्त उनके ऊपर होगा, और जो और कंसर्न या स्टेक होल्डर ममालिक हैं उनकी तवज्जो भी इस वाक़े पर जरूर होगी। इसके अलावा इस जेल में 102 मुलजमान कैद हैं, 20 दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस हैं, तो एक तरह से ये ایک کیا کہنا چاہیے انتباہ بھی ہونا چاہیے کہ دہشت گرد ان تمام جیلوں کو اٹیک کر سکتے ہیں, حملہ کر سکتے ہیں اور اپنے ملزموں کو چھڑوا سکتے ہیں جہاں دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث لوگ موجود ہیں. اور آج کل پاکستان کے حالات میں جب وہاں پہ ملٹری رن کورٹس وہ فعال ہو گئی ہیں اور ساتھ ساتھ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں, وہ ایک سوئفٹ ڈسیشنز ان کے خلاف آ رہے ہیں دہشت گردی کے ملزموں کے خلاف, ان جیلوں کی اپنی سیکورٹی ان کی حفاظت وہ زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے. ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی ہے شیر جہاں صاحب سے جو کہ اس وقت نگران وزیر اعلیٰ ہیں, ایکٹنگ چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے, ان سے ہم نے اس واقعے کے بارے میں معلوم کیا ہے, آئیے ان کا انٹرویو سنتے ہیں. جی شیر جہاں صاحب, چیف منسٹر گلگت بلتستان, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا ہے. آپ کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہ ذمہ داری سنبھالے, لیکن بڑا ایک انفارچونیٹ واقعہ ہو گیا ہے گلگت بلتستان جیل بریک, اور اس میں بڑے اہم مطلوب قیدی وہ فرار ہوئے ہیں. آپ کو کیا رپورٹ کیا جا رہا ہے, یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اب ان قیدیوں کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
جی اسد صاحب تھینک یو. یہ گزشتہ شب 2:45 پہ واقعہ پیش آیا ہے, اور اس میں چار ملزم جو دہشت گرد تھے ان میں سے دو جو ہیں وہ نانگا پربت کا اس میں انوالو تھے, اور دو دوسرے دہشت گردی کے معاملات میں انوالو تھے. انہوں نے دیوار پلانگ کے ایک واچ ٹاور ہے اس کی سیڑھی کو استعمال کیا ہے, اور اندر سے ایک کمرے کی کھڑکی کو استعمال کیا, وہاں سے اگرچہ باربڈ وائر اوپر لگی ہوئی ہے تار پلانگ کے گئے ہیں, تو اس میں ہمارے سیکیورٹی والوں نے جو واچ ٹاور پہ تھے انہوں نے فائر کیا, اور اس سے ایک بندہ اسی وقت وہیں ہلاک ہوا جبکہ دوسرا کریٹیکلی انجرڈ تھا جو ہاسپٹل میں ہے اس وقت. اور ایسا ہے کہ بیک سائڈ پہ تھوڑا سا ڈپریشن ہے, تو اس دوران دو جو دہشت گرد تھے دے فلیڈ اوے, نیچے روڈ ہے اور اندھیرا تھا. بہرحال سیکیورٹی ایجنسیز نے اتنے میں پولیس کے پیٹرولنگ کا جو وہ تھا پیٹرولنگ مین تھی وہ بھی پہنچے, انہوں نے بھی فائر شائر کیا ہے لیکن گئے ہیں. مین وائل ہم نے پورے شہر کو گارڈن آف کیا ہے, اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گلگت کے ارد گرد آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں جو سنو باؤنڈ ہیں, اور اس میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ کوئی ملزم اس طرح دیٹ از ان پوزیشن ٹو گو اکراس دا
بارڈر. آپ کو امید ہے کہ آپ ان کو ریکیپچر کر لیں گے, آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کی ایجنسیز ان کو ریکیپچر کر لیں گی؟
جی ہاں, اس وقت پاؤنڈنگ شروع ہے پورے شہر میں, اور ایکسٹینسو جو ہے نا آپریشن ہو رہا ہے. آئی ایم شیور دے ول بی اریسٹڈ ود ان اندر 24 hours.
تو سی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگ
رہا ہوں, مجھے رپورٹس بھی مل رہی ہیں اس میں ہمارے تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز انوالو ہیں,
ٹھیک ہے,
اور وہ سب اس کام میں لگے ہوئے ہیں. اور گلگت بڑا شہر نہیں ہے, اور ہوپ فلی ان شاء اللہ یہ سکسیسفلی یہ کام سر انجام کو پہنچے.
اس کی امپورٹنس بڑی ہے کیونکہ انٹرنیشنل ٹورسٹ تھے جن کی اسیسینیشن میں یہ لوگ ملوث تھے, تو ایک طرح سے پوری دنیا کی نظریں اس پہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج واشنگٹن سے بھی ہم آپ کو کال کریں.
انشاءاللہ ہم ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں.
تو کیا لگتا ہے شیر جہاں صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ دہشت گردوں کی ایک بڑی اسٹریٹجک موو تھی کہ ایسے وقت میں جب ایک انتظامیہ تبدیل ہوئی ہے, نئی انتظامیہ ٹیک اوور کر رہی ہے, تو اس وقت انہوں نے یہ ایکشن کیا ہے؟ کیا کوئی انٹرنل سپورٹ بھی ان کے لیے تھی؟ اس کے کچھ اشارے ملتے ہیں؟
اس میں ایسا ہے ایکسٹرنل تو نہیں تھی, البتہ انٹرنل لیپسز کا ہم نے انکوائری آرڈر کیا ہے. انٹرنل
لیپسز, جی میں انٹرنل سپورٹ کی بات کر رہا
ہوں, اتنی جرات بھی نہیں کر سکتے.
صحیح,
انٹرنل لیپسز کے اندر ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی چیزیں کی ہوں, اور اس وجہ سے ہم نے انکوائری ہائی پاورڈ انکوائری آرڈر کیا ہے, اور آن قریب ان شاء اللہ ساری چیز سامنے آئے گی.
جی بہت شکریہ آپ کا شیر جہاں صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
تھینک یو
سو مچ. جی سامن, شیر جہاں صاحب یہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے, ان سے ہم نے بات کی اور ان کی گفتگو کا آخری حصہ چونکہ کچھ دیر پہلے ہم نے ریکارڈ کیا اور ٹیلی فون لائنز کی خرابی کی وجہ سے شاید کچھ حساب نہیں سن سکیں, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بہت پر امید ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ گرفتار کریں گے, اور جو انٹرنل ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی سپورٹ ہے تو اس کے بارے میں انکوائری کی جا رہی ہے, یہ ان کی گفتگو کا آخری جملہ تھا. ہمارے ساتھ ہیں اس وقت بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب, ممتاز ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی اینالسٹ ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم اسی واقعے پہ بات کریں گے اور ان کا انالیسز لیں گے. بریگیڈیئر مومن صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں بڑی کنزیکٹو ایسے واقعات پیش ہوئے ہیں, مختلف شہروں کے اندر جیلوں کو اٹیک کیا گیا ہے, اور اب ایسے حالات میں جب انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہوں یا فوج کی زیر نگرانی چلنے والے بینچز ہوں, وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹرائل جو ہیں وہ سپیڈی بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, تو اس کے امکانات بڑھ گئے ہیں کہ وہ دہشت گرد جو مختلف جیلوں میں موجود ہیں ان کو چھڑانے کی کوششیں ہوں, انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی. کتنا ضروری ہے ان کی سیکیورٹی کا مزید اس کو ڈپلوائے کرنا اور اس کا خیال رکھنا, اور کتنا ضروری ہے جو انٹرنل سپورٹ ہوتی ہے سسٹم کے اندر جیل کے اندر اس تک پہنچنا اور اس کو ایک طرح سے وہ دروازے یا وہ راستے بند کرنا.
بہت شکریہ. جہاں تک جیل بریکس کا تعلق ہے تو پاکستان میں جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کا ریکارڈ بڑا کنسسٹنٹ ہے, جو کہ بنو کا ڈیرہ اسماعیل خان تھا, اس کے علاوہ کراچی میں بھی اٹیک ہوا, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس طریقے سے لوگ چلے گئے, اور یقینی طور پر اس کو ہم سیکورٹی لیپس کہہ سکتے ہیں. لیکن کچھ دنوں سے جب سے یہ 2085 نیشنل ایکشن پلان آیا اور اس کے ساتھ فوجی عدالت ہے, اور ان کا ٹرائل اور اس قسم سے لوگوں کا جس سے بتانے کے مارے گئے تھے, اور تو ایک انٹرنیشنل لیول پر فون پر سیکورٹی اور پاکستان کے جو لا ہے اس پر بڑی انگلیاں ہوتی ہیں. اس لحاظ سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک سیکورٹی ایپس کا, اور دوسری بات یہ کہ یہ نہ صرف دیواروں کی بات ہے یا گارڈ کی بات ہے, بلکہ میرے خیال میں کہ یہ ایسی چیزیں جب ہوتی ہیں تو اس میں بہت بڑی پلاننگ انوالو ہوتی ہے, اور وہ پلاننگ اس طریقے سے انوالو ہوتی ہے کہ قیدی کہاں پر ہے اور وہ کس سیل میں ہے اور اس کے سیل پر کتنے گارڈز ہیں, اس کو کون تالے لگے ہوئے ہیں, پھر اس کے علاوہ جیل کے کتنے حصارے ہیں, پھر کتنے نمبر آف پیرامیٹرز ہیں, اور پھر آیا ان کو شفٹ کیا جاتا ہے یا ایک روٹین ہے. تو یہاں پر جب بات آ جاتی ہے تو ضروری طور پر انٹرنلی جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے مطلب ہے کہ ان کے اشارے یا ان کے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ان لوگوں کو پہنچتا ہے اور اس پر وہ پلاننگ کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اتنا بڑا جب وہ حملہ کر لیتے ہیں یا اس قسم کے اثار کو کمپرومائز کر لیتے ہیں تو پھر یقینی طور پر وہ پلاننگ جو ہوتی ہے وہ بڑی میٹیکولس ہوتی ہے, اور اس میں پھر ہارڈ کور اور ایسے لوگ انوالو ہوتے ہیں جو کہ اس کام کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں. تو مطلب یہ تناؤ جو ہوتا ہے لوگوں کا وہ بڑے طریقے سے ہوتا ہے, بڑا شارپ ہوتا ہے, اور بڑے معلومات کے بعد اور بڑے کنفیڈنس کے ساتھ وہ ہوتا ہے. تیسری بات میں اس طرف اشارہ بھی کروں گا اور پھر یہ جو ہوا ہے یقینی طور پر اگر پکڑے بھی گئے اور ہو سکتا ہے کہ پکڑے بھی جائیں, کیونکہ علاقہ اس طرح ہے کہ وہاں پر زیادہ چھپنا مشکل ہے, اسپیشلی طور پر جو راستے ہیں وہ بڑے محدود ہیں, آج کل سنو پڑا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ایک جو واقع ہو جاتا ہے تو اس سے ایک قسم کا جو اسٹیٹ پر لوگوں کا اعتماد ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. دوسری طرف پر ہم جس شبد و مت سے
جی برگیڈیئر صاحب آپ کی آواز ہم تک آنا بند ہو گئی ہے, ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. مین وائل سامعین ایک ہم بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ٹاپ انٹرنیشنل کچھ ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. بنگلہ دیش کے اندر ایک امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایک بلاگر, ان کی ہلاکت, ان کی اسیسینیشن, اور ساتھ ساتھ ہم جائزہ لیں گے اسلامک اسٹیٹ یا داعش, اس کی فنڈنگ اور کتنا ضروری ہے مختلف ملکوں کے لیے, مختلف معاشروں کے لیے کہ وہ اس فنڈنگ پہ خاص طور پہ ایک کڑی نظر رکھیں اور اس کا سلسلہ روکیں. ایک بریک کے بعد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام ان دی نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروڈیوسر ہیں ویٹر میر, ہمارے ساتھ انجینئر ہیں نیلسن لوپس, اور پروگرام کے حصے میں ہم انٹرنیشنل سین سے دو سٹوریز ان پہ ہم خاص طور پہ بات کریں گے. سب سے پہلے تو بنگلہ دیش کے اندر ایک بلاگر جن کا تعلق امریکہ سے ہے, اگرچہ وہ بنگلہ دیش کے اندر پیدا ہوئے اور وہ مشہور تھے, اس بارے میں شہرت رکھتے تھے کہ وہ مذہبی انتہا پسندی کے خلاف اپنے کالمز یا بلاگز لکھا کرتے تھے, اور ان کا نام ابھیجیت رائے بتایا جا رہا ہے, اور ان کی اہلیہ رفید احمد اس پر ان پہ حملہ گزشتہ روز اس وقت کیا گیا تھا جب وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے ایک کتاب میلے میں شرکت کے بعد رات گئے واپس اپنے گھر جا رہے تھے اور ان کو راستے میں اٹیک کیا گیا. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس وقت وہاں پہ موجود تھے, یعنی شاہدین تھے, لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا ہے اور حملہ نے ان پہ اتنے سویئر اٹیکس کیے کہ وہ ابھیجیت رائے وہ اس میں جانبر نہ ہو سکے اور ان کی ہلاکت ہو گئی ہے. ابھیجیت رائے کے بھائی امریکہ میں مقیم ہیں, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ بنگلہ دیش میں پیدا ہوئے تھے اور اس ماہ کے شروع میں وہ واپس وطن آئے تھے اور آئندہ ماہ امریکہ انہیں واپس چلے جانا تھا. تحقیقات کار ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ اس حملے کی کسی نے ذمہ داری وہاں پہ قبول نہیں کی ہے. تاہم خیال یہ کیا جاتا ہے کہ انتہا پسندانہ رجحان رکھنے والے لوگ ان حملوں میں ملوث ہو سکتے ہیں. ایک تو جو ریلیجیس انٹالرنس ہے اس پہ ہم بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ چونکہ یہ اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ بھی جڑا ہوا معاملہ ہے اس پہ گفتگو ہوگی. پہلے اس اینگل کو ٹچ کرتے ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے طاہر اسلم گورا صاحب نے, کینیڈین تھنکر فورم کو ہیڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بذات خود بلاگر بھی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں اور اپنا یوٹیوب رن ٹیلی ویژن چینل بھی چلا رہے ہیں, ان ایشوز پہ خاص طور پہ گہری نظر رکھتے ہیں. برگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ اور ریپرزینٹ کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کو. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. طاہر اسلم صاحب, بنگلہ دیش کا یہ واقعہ بہت افسوسناک, ترقی پذیر دنیا میں خاص طور پہ جو مذہبی عدم برداشت ہے اس کا بہت فقدان نظر آتا ہے, دوسری طرف یہ ریفلیکٹ کر رہی ہے اب اظہار رائے کے اوپر بھی. کتنا چیلنجنگ ہو گیا ہے بلاگرز کے لیے, یہاں تک کہ جو میں ان جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہا جو فارملی مختلف آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آج کل تو سٹیزن جرنلزم کا کانسیپٹ ہے, جو لوگ سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہیں ان کے لیے بھی کتنا مشکل ہو گیا ہے اپنی بات کو کہنا اور دوسروں تک پہنچانا.
جی بہت مشکل ہے اور یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے, خاص طور پر جو ہم ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں, نہ صرف ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھنے والے بلکہ مڈل ایسٹ سے بھی. آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا کہ سعودی عرب میں بھی ایک بلاگر کو اس وقت جیل میں رکھا ہوا ہے اور ان کو ہر ہفتے 50 کوڑے مارنے کا حکم ہے اگر چونے ایک بار ہی مارے گئے. تو یہ ایک جو انٹالرنس ہے, جو برداشت نہ کرنے کا رویہ ہے, یہ بدقسمتی سے 21ویں صدی میں بھی ہماری کمیونٹیز میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ چیلنج نہ صرف کمیونٹیز کا ہے بلکہ ہمارے میڈیا کا بھی ہے, چونکہ اس میں جہاں پر میڈیا خود اس طرح کے مسائل کا شکار ہے وہاں میڈیا کے اندر سے بھی ایک عجیب و غریب قسم کا سیلف سینسرڈ رویہ ہے. آپ نے جیو کے معاملے میں پاکستان میں دیکھا کہ جیو کو سب سے زیادہ مخالفت خود میڈیا کے اندر سے دوسرے میڈیا گروپس نے کی. تو یہ وہ ایشوز ہیں جن پر میرا خیال ہے کھل کے بات ہونی چاہیے, مگر پھر خدشہ ہے کہ اگر کھل کے بات کریں گے تو جان کو خطرہ ہوتا ہے. تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو بلا شبہ ہمیں درپیش ہیں.
برگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب, ابھی یہاں واشنگٹن میں سمٹ ہوا, ہم نے آپ کو انگیج بھی کیا مختلف اپنے پروگراموں میں, اس پہ پریزیڈنٹ باراک اوباما خاص طور پہ جو ان کا اس کا تھیم تھا وہ یہ کہتے تھے کہ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے جو اوریجنیٹ کر رہا ہے ریلیجیس آئیڈیالوجی سے اس کو کرب کرنے کی ضرورت ہے. یہ خاص طور پہ جو ہمارے مسلمان ملک ہیں یا ترقی پذیر ملک ہیں وہاں پہ یہ زیادہ نظر آتا ہے, تو وہ کیسے اس لیبل سے اپنے آپ کو اوائڈ کر سکتے ہیں, بچا سکتے ہیں؟
جہاں تک انٹالرنس کا تعلق ہے وہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی فرسٹریشن ہے, آبادی زیادہ ہے, سوشل جسٹس نہیں ہے اور لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں مل رہے ہیں, جو ادارے ہوتے ہیں وہ کمزور ہیں, فل انصاف نہیں دے سکتے. اور جہاں تک کس قسم کے تعلق ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یا بلاگرز ہے یا اس کے علاوہ جو چینل ٹیلیویژن چینلز ہے اور باقی بھی جو پرنٹ میڈیا ہے, اور اس میں بھی کچھ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اپنے بھی ضابطہ اخلاق کچھ کمزور ہو چکا ہے. دوسری طرف سوشل میڈیا نے تو بالکل ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑا دی, اس میں تو اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں جو مرضی ہے کہہ دے کسی کے بارے میں, اور بعض اوقات تو بڑے یعنی بڑی ان پارلیمنٹری لینگویج استعمال ہوئی ہوتی ہے اور پھر آدمی برداشت پہنچ جاتا ہے کہ آلموسٹ سوشل میڈیا پولرائز ہو جاتا ہے.
لیکن برگیڈ صاحب, یہاں پہ بھی اگین قانون نافذ کرنے والے ادارے جو سائبر سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں, کمیونیکیشن کی جو منسٹریز ہیں, ان کی ذمہ داری بڑھ جائے گی. امریکہ میں تو اگر آپ ایک غلط ٹویٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کسی بندے نے, یہاں پہ مجھے خبریں ملی ہیں کہ کچھ طالب علموں نے, اسٹوڈینٹس نے, ٹین ایجرز نے, اگر کسی ٹین ایجر نے ٹانٹ کیا سوشل میڈیا پہ, کوئی بات کہہ دی اس کی پرسنل یا پرائیویٹ لائف کے بارے میں اور سوسائڈ کر لی اس نے, تو ان کو تو پورے کے پورے مقدمے فیس کرنے پڑتے ہیں, ٹرائل میں جانا پڑتا ہے. تو وہاں تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فیک آئی ڈیز ہیں, کچھ کہتے رہیں, کچھ بولتے رہیں, تو اس پہ تو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے اور سسٹم اس کو کر سکتا ہے آپ کے خیال میں ڈیل؟
میرے خیال میں جتنا ہم اسپینڈ کر رہے ہیں باقی چیزوں پر جہاں تک سیکیورٹی کا معاملہ ہے, تو میرے خیال میں کہ جو نیٹ کی سیکیورٹی ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ کو ایسے فلٹرز لانے ہوں گے, اس قسم کی ویزیبلٹی لانی ہوگی اور اس قسم کی ریسپانسبلٹی لانی ہوگی کہ اس میں جو بھی اکاؤنٹ کھولتا ہے وہ بالکل آئیڈینٹیفائڈ ہو کہ کون ہے. اور جس طریقے سے ابھی پاکستان میں ایسنس کا ری ویریفیکیشن ہو رہا ہے, اور دوسری بات یہ کہ فلٹرز لگے ہونے چاہیے, اور تیسری بات یہ جس طرح امریکہ میں میں بتایا کہ جو سوشل سیکیورٹی کا تعلق ہے وہ سوشل سیکیورٹی کا ایک ایسا نیٹورک ہونا چاہیے کہ اس میں کنٹرول بھی ہو اور ساتھ ساتھ آزادی بھی ہو, لیکن کچھ حدود بھی ہونے چاہیے کہ اس کے ڈو ناٹ ڈوز اینڈ ڈوز
ناٹ
کون سے ہیں. ہم جب کسی پروگرام کو کھول لیتے ہیں تو اس میں تو آ جاتا ہے لیکن وہ اتنا چھوٹا سوچا لکھا ہوتا ہے, جس طرح کہتے ہیں کہ سگریٹ کا بڑا اشتہار ہو دو منٹ کا, اور آخر میں جلدی سے کہتے ہیں کہ بھائی
صحت کے لیے مضر ہے. ویسے آج ٹوبیکو کا ورلڈ ڈے بھی ہے جس میں آپ نے بڑا سا یاد دلایا. طاہر اسلم گورا صاحب, سوشل میڈیا یا میڈیا اس کی اپنی بھی رسپانسبلٹی ہے, یعنی اس ایکسٹریمزم, ایک تو ہم ٹپیکلی واقعی اس پہ بات کر رہے تھے اس پہ بھی ہم آتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا کی رسپانسبلٹی اور گورنمنٹ کا اس کے اوپر کنٹرول ہونا وہ بہت ضروری ہے. آپ کے آج کے دور میں عام بچے بیٹھ کے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس ایڈریس سے اوپر کون بندہ بات کر رہا ہے. اگر پاکستان کی حکومت اس ایریا میں یا پاکستان کی حکومت ہو یا اس ریجن کے اندر باقی ملک جو ملک ہیں, اگر چار نوٹسز چلے جائیں صرف کہ بھی آپ فلان دن فلان طرح کی آپ نے گفتگو کی ہے, یہ ہمیں معترضہ جملہ معترضہ تھا اور لگتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں جواب دے ہونا ہے, تو یہ بات اتنی وائرل ہو جائے گی اور بہت سارے لوگ اس میں ذمہ داری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے, کہیں نہ کہیں سے آغاز تو ہو.
جی دیکھیے, بات سنیے, میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر گورنمنٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے. اگر گورنمنٹس کنٹرول کرنا بھی چاہیں تو سچی بات ہے کنٹرول نہیں کر سکتی. اب سوشل میڈیا اپنی جگہ پر ایک وائرل کی حیثیت اختیار کر چکا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ ہم کس طرح موریلٹی اور جو ایتھکس ہیں جرنلزم کی لاگو کر سکتے ہیں, چونکہ اس کو اب ہر شخص استعمال کر رہا ہے, صرف پروفیشنل جرنلسٹ استعمال نہیں کر رہے, مگر سوشل میڈیا پر جو بھی بات چیت ہو رہی ہے اس کے ہمارے ملکوں میں جہاں کینیڈا امریکہ اور ویسٹرن دنیا میں ہم رہتے ہیں, یہاں پر تو پھر بھی ان کا تدارک ہو جاتا ہے, اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ بات کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی رستہ نکل آتا ہے. ترقی پذیر ممالک میں جو مسائل ہیں, خاص طور پر جو مسلم ممالک میں, جیسا آپ نے بنگلہ دیش کے سلسلہ میں یہ کہا, دیکھیے وہ صاحب جو بلاگر تھے ہم ان کی طرف آتے ہیں, وہ جو کچھ لکھ رہے تھے, مجھے ان کی کچھ تحریریں دیکھنے کا اتفاق ہوا, ہرگز ہرگز غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں تھیں, وہ ان کا نقطہ نظر تھا, وہ ذمہ داری کے ساتھ لکھ رہے تھے. مسئلہ انٹالرنس کا ہے. اب انٹالرنس کے بارے میں ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ انٹالرنس جو ہے یہ بنیادی طور پر پاورٹی کی وجہ سے ہے یا ہمارے سوشل سسٹم کی وجہ سے ہے, میں اسے اتفاق نہیں کرتا. آپ نے داعش کا بات کی, یعنی آئیسس کی بات کی, آئیسس کو جوائن کرنے والے بہت سارے لوگ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں, کوئی پچھے ہوئے یا ان پڑھ لوگ نہیں ہیں, مغربی ممالک سے جانے والے لوگ ہیں جو یا تو کانورٹس ہیں یا کچھ ایسے ریڈیکلائز ہوئے مسلمان بچے ہیں, تو وہ سب مل کے یہ جو کر رہے ہیں وہ قتل و قتل ڈپرائب نہیں ہے سوسائٹی کے. مسئلہ یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ کو ہمیں چینج کرنا ہے, یا مائنڈ سیٹ جو ہمارا ایک سرٹن بن چکا ہے کہ مثال کے طور پر یہ کارٹونس کا مسئلہ ہوا فرانس میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود فریڈم آف ایکسپریشن کی ضامن ہے, جب ان پر ایک خاتون کوڑا پھینکا کرتی تھی تو ایک دن نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے اور پوچھا بی بی کیا بات ہے تم ریئے سے ہو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
بڑی کلاسک ایگزامپل ہے کہ اتنی ٹالرنس وہاں پہ موجود ہے تو فالوورز میں بھی ہونے چاہیے. ہم اس سے جو لنکڈ ہے ہمارا ٹاپک آئی ایس کا اور اس کی فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے اس وقت, وہاں سے فرانس سے ایک آرگنائزیشن نے جو رپورٹ دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مزید ایریاز کیپچر نہیں کرتے ہیں تو ان کی فنڈنگ ریڈیوس ہو جائے گی, اور ساتھ ساتھ مزید جو سورسز ہو سکتے ہیں جیسے کڈنیپنگ فار رینسم اس طرح کے جو ہیڈز ہیں وہاں پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بریگیڈیئر سعید نذیر صاحب, آپ یہ بتائیے گا پاکستان کے اندر بھی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا اس وقت جو سورس آف انکم ہے وہ بینک ڈکیٹیز بھی ہیں, وہ کڈنیپنگ فار رینسم بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں ان کے لیے ایک اوپن اعلانیہ عطیہ یا چندہ وہ نظام بھی موجود ہے, اور یہ تمام اس طرح کے جو برانڈز ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں, تو پبلک لیول پہ بھی کتنا ضروری ہے اس کو فلٹر کیا جائے اور اس کو اس کے بارے میں شعور دیا جائے کہ ان لوگوں کو ایسی آرگنائزیشنز کو فنڈ نہیں کرنا ہے یا عطیہ نہیں دینا ہے.
ظاہر ہے ایک بات تو یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشن اس نام کے ساتھ سامنے نہیں آتا, جو کہ عام لوگ جو جس کسی سے پاکستان میں چیریٹی کا بہت بڑا ایک عنصر گیا اور بہت بڑا
کنسٹیٹیوشن ہے, تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو اس طریقے سے پیش نہیں کرتا کہ میں فلانا اس کے بھی آرگنائزیشن سے بھی ہوں. اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ مجبوریاں ہوتی ہیں, اور کیونکہ ہمارے ہاں لا انفورسمنٹ یا جو قانون ہے یا انویسٹیگیشن ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ کال کمپلین کو وہ مطلب ہے کہ منطق کے انجام تک پہنچائے, کیونکہ یہاں تک کہ وٹنس پروٹیکشن تک مشکل ہے, جج کا پروٹیکشن تک مشکل ہے. اپنے عام آدمی جو ہوتے ہیں اس کو اگر مانگا جاتا ہے اس سے, اور وہ مطلب ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں تو بھی مجبور ہوتا ہے, دکاندار ہوتا ہے, کارخانہ دار ہوتا ہے, یا کوئی اور بزنس والا ہوتا ہے, یا کچھ تھوڑا سا مطلب ہے کہ اپنی حیثیت رکھتا ہے, تو وہ پھر پیسے دے دیتا ہے, بتاتا نہیں ہے. اتنے بہت سارے کرائم بھی ہوتے ہیں کہ ادر وائز بندہ لوٹا جاتا ہے, اس کے فیملی کا زیور لوٹا جاتا ہے, لیکن وہ ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا کہ میں تانا کچہری اور اس پر مزید پیسے خرچ کروں, اور پھر بھی
وہ تو آپ نے ریزن بتائی نا کہ ایک ریزن یہ ہے کہ بچوں کے اسٹیٹ کے ادارے کمزور ہیں, تو اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ کرتے ہیں, لیکن اوور آل ایک جو اسپورٹ نیٹ ورکس ہیں ان کو توڑنا کتنا ضروری ہے. طاہر اسلم گورا صاحب, یہی جو رپورٹ ہے اسلامک اسٹیٹ, اس کے بارے میں جو فرینچ بیسڈ آرگنائزیشن نے رپورٹ جاری کی ہے کہ ایک تو وہ مزید اگر ایریاز کیپچر نہیں کرتے, بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے تیل کے کنواں تک ان کو رسائی ہے جہاں سے تیل سمگل ہو کے وہ اپنے ریونیوز جنریٹ کرتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب وہ ریونیوز کم ہو رہی ہیں, تو کیسے کتنا ضروری ہے ان کو فلٹر کیا جانا اور ان کی یہ جو کمک ہے اس کو توڑنا یا اس کا راستہ روکنا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ آئیسس ہے کیا. آئیسس نے جن علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ مڈل ایسٹ کے ایسے علاقے ہیں یا وہ سیریا کے علاقے ہیں, عراق کے علاقے ہیں جو آلریڈی لا لیس علاقے ہیں, اور آئیسس نے وہاں کی سچویشن سے فائدہ اٹھایا. آئیسس کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جو راتوں رات بنا ہے, یہ مختلف جو گروپ بنے آئے ہوئے تھے پہلے ریبلز تھے یا دوسرے عراق میں تھے, ان سب سے مل کے انہوں نے ایک نیا نام دے دیا. اب ان کے جہاں تک ریونیو کی بات ہے, دیکھیے یہ تیل کسی کو بیچ رہے ہیں, تیل کی ضرورت ہے ان علاقوں میں جہاں پر ان کا قبضہ ہے, وہاں پر بھی لوگ تیل کنزیوم کرتے ہیں, ان سے کچھ اور لوگ بھی تیل خریدتے ہیں, ان کا ریونیو آ رہا ہے. آپ کی یہ بات درست ہے کہ ایسی رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں تیل کی ان کی فروخت کم ہو رہی ہے اور ان کا دوسرے علاقوں پر قبضے کے امکانات بھی کم ہو رہے ہیں, مگر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سارے معاملے میں انٹرنیشنل طاقتیں بھی ملوث ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں, اور ان مفادات کی وجہ سے وہ اپنے کارڈز وقت کے ساتھ ساتھ کھیلتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے آئیسس جیسے جو گروپ ہیں اور پرٹیکولرلی آئیسس جو ہے وہاں پر فائدہ اٹھاتے ہیں. مگر جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ کیا ان کو روکنا ضروری ہے, بلا شبہ ان کو روکنا ضروری ہے, ان کی فنڈنگ جتنی کم سے کم ہو ضروری ہے, مگر میں اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ بین الاقوامی طاقتوں کو خلوص نیت کے ساتھ, خاص طور پر امریکہ کو, یورپین یونین کو, روس کو,
ابھی تو ویسے پوری کمٹمنٹ نظر آتی ہے نا, آپ کو اندازہ ہوگا
کیا کرنا پڑے گا کہ ان کا کیسے حل کیا جائے.
اگر واشنگٹن میں سمٹ ہوتا ہے تو یہ شو تو کرتا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو خدشات یا خطرات محسوس ہو رہے ہیں, خاص طور پہ یورپ اور امریکہ کے اندر جو ہوم گرون ٹیررزم ہے اس کی جو ٹرمینالوجی آئی اس نے خاصا ان کو حساس بنایا. آپ کا بہت شکریہ طاہر اسلم گورا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا کینیڈا سے, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, اور بریگیڈیئر سعید نذیر مومن صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سامعین واپس آئیں گے اور بات کریں گے ورلڈ کپ کرکٹ پہ.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام اندر نیوز میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہے ویٹو میر, جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہے نیلسن لوپس, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے ورلڈ کپ کرکٹ پہ. بہت تیزی سے یہ کہنا چاہیے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے, دوسرے مرحلے کی طرف ٹیمیں جا رہی ہیں, اور پوائنٹس ٹیبل پہ اگر نظر دوڑائیں تو شاید پاکستان کے وہ لسنر جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے زیادہ خبریں اچھی نہیں ہیں. پول بی میں پاکستان نہ صرف سب سے باٹم پہ ہے بلکہ انتہائی پوئر ایوریج کے ساتھ وہ سب سے نیچے موجود ہے. پول اے میں بھی جو پوزیشن ہے وہ نسبتاً واضح ہوتی نظر آ رہی ہے کہ کون سی ٹیمیں دوسرے مرحلے میں کوالیفائی کر سکتی ہیں. بھارت کی ٹیم جسے چیلنجز کا سامنا رہا پچھلے دو مہینوں میں, وہ پورے فل سوئنگ میں بظاہر آ چکی ہے, اور اس کے تمام وہ بیٹسمین جو آؤٹ آف فارم تھے بڑے زبردست آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کلر میں وہ نظر آ رہی ہیں. اور گزشتہ روز جو میچ ہوا ہے گزشتہ شام ہماری بلکہ یہ کہنا چاہیے تو ہمارے لیے تو کچھ دیر پہلے ختم ہوا, بہت ہی زبردست بیٹنگ ایک بار پھر اے بی ڈیویلیئر کی ایک مہینے کے اندر اندر دوسری بڑی اننگ, ان تمام چیزوں کا ہم بڑا کوئک انالیسز کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے شیویندر کمار سنگھ نے, اسپورٹس ایڈیٹر ہیں انڈیا ٹی وی کے اور رائٹر ہیں, پاکستان کئی دفعہ جا چکے ہیں انڈین ٹیم کے ساتھ اور انڈین ٹیم کی بھی سائیکالوجی کی اور اس کی اپروچ کو سمجھتے ہیں. مدیحہ انور اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, وائس آف امریکہ اردو کے لیے آپ ان کے بلاگز آرٹیکلز نیوز پیکجز سب سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ویب کے لیے اسکور کیا ہے ایک پروگرام کر رہی ہے جو خاص طور پہ ورلڈ کپ کے اوپر فوکس کرتا ہے. میں دیا آپ کا بھی بہت شکریہ اور شیویندر کمار آپ کا بھی. شیویندر آپ سے شروع کر لیتے ہیں, پہلے تو جنوبی افریقہ ورسز ویسٹ انڈیز لاسٹ میچ جو ہوا, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید جیسے ٹوٹل کرکٹ کا ایک موڈ مزاج بدل رہا ہے. پہلے ہاکی میں کہا جاتا تھا نا کہ ایک ایشین اسٹائل ہے اور ایک ویسٹرن اسٹائل ہے, جس ٹائپ کی کرکٹ اے بی ڈیویلیئر کھیل رہے ہیں, میکیلم کھیل رہے ہیں, ایشین سائڈز آپ کے خیال میں کہیں نہ کہیں کوئی میچ کرتی ہیں ان کے ساتھ؟
مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کو ایشین سٹائل یا ویسٹرن سٹائل سے زیادہ بہتر سمجھنا ہوگا کہ کس طریقے سے آئی سی سی کے جو نیم ہیں وہ کس طریقے سے بلے بازوں کو دن پہ دن مضبوط کرتے جا رہے ہیں, کس طریقے سے پچیں ان کے مفید بنائی جاتی ہیں, کس طریقے سے فیلڈ ریسٹرکشن کے نیم بدلے جاتے ہیں, کس طریقے سے ایک ہی میچ میں دو نئی بالیں آتی ہیں. یعنی اگر آپ موٹے طور پر دیکھیں تو اب اس کھیل کو یعنی کرکٹ کو چلانے والی جو آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل لیول پر وہ یہ مان چکی ہے, جو کہ کافی حد تک سچ بھی ہے, کہ لوگ اسٹیڈیم میں چوکے چھکے دیکھنے جاتے ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی بالر نے دو وکٹیں لی, تین وکٹیں لی یا پانچ وکٹیں لی, اسے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کس بلے باز نے ایک اوور میں چار چھکے مارے. اور آج جو اے بی ڈیویلیئرز کی بلے بازی رہی ہے اس میں آپ دیکھیں انہوں نے کتنے انکنونشنل شاٹ مارے, اس طرح کے شاٹ مارے جو کسی بھی دیش کے کرکٹ بک میں وہ نہیں ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ گیند بازوں کے لیے بیچاروں کے لیے
گریگ چیپل نے بھی یہ کہا ہے کہ اس کو تھوڑا بیلنس کیا جائے. مدیا یہ کرکٹ تھی جو اے بی ڈیویلیئرز نے کھیلی؟
کرکٹ تو تھی, دیکھیں اس کے اندر شاید زیادہ ہمیں کمی ویسٹ انڈیز کی جانب سے بھی دکھائی دی, ویسٹ انڈیز اتنی ہمیں اسٹرانگ نہیں دکھائی دی جتنی کہ پاکستان کے میچ میں ہم نے
یا زمبابوے کے خلاف جو 200 کیا اس نے.
تو ویسٹ انڈیز بالکل بڑی شیٹرڈ ٹیم دکھائی دی, تو شاید اس میں ویسٹ انڈیز کا زیادہ کمال ہے.
بہت بڑی ریکارڈ آپ یہ کہنا چاہیے ڈیفیٹ, کتنے
257 رنز ہے, اور یہ آسٹریلیا میں کھیلے جانے والے جو ODIs ہیں ان کا ریکارڈ ہے کہ 409 رن انہوں نے بنائے, جو کہ بہت بڑا سکور تھا. اگر آپ دیکھیں تو شروع میں میں میچ دیکھ رہی تھی تو جب ہاشم عاملہ وہاں پر تھے بہت آرام آرام سے رنز لے رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ وہ
10 اوور میں 3.4 کے ایوریج سے انہوں نے سکور کیا, 35 رنز بنائے,
اور مجھے اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ 250-300 سے اوپر نہیں جائیں گے.
ویسے یہ کرکٹ دیکھنے والوں کے جن کے لیے ہم پہلے پاکستان کے حساب سے بات کرتے تھے کہ اگر بیٹنگ ویک ہے تو وکٹوں پہ کھڑے ہو جائیں, 30 اوور کھیل لیں, آخری میں اگر آپ کے پاس کچھ ہارڈ ہٹر ہیں تو وہ بڑا سکور کر سکتے ہیں, جو بھی ڈیویلیئر نے شو بھی کیا ہے. شیویندر یہ بتائیے گا کہ اس میچ کے بعد خاص طور پہ جو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بہت نیچے نمبروں پہ اسٹرگل کر رہی تھی پاکستان کے خلاف, وہ تو ایک بڑا لمبا جمپ لگا کے اوپر چلی گئی, نہ صرف اس نے میچ جیتا اپنی ایوریج بھی زبردست کی 408 اور اپنی مخالف ٹیم کو 150 کے اراؤنڈ آؤٹ کر دیا. تو آپ کو کچھ کلیئر ہو رہا ہے کہ کون سی ٹیمیں کوالیفائی کریں گی اور کون سی ٹیمیں جن سے توقع تھی کہ وہ کوالیفائی کر پائیں گی لیکن نہیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟
نہیں, مجھے لگتا ہے بھائی تھوڑا سا ارلی سٹیج ہے, اب آپ گیس کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں سری لنکا کی ٹیم ہو گئی, ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہو گئی, بھارت کی ٹیم ہو گئی, آسٹریلیا ہو گئی, نیوزی لینڈ ہو گئی, یہ جو بڑی ٹیمیں ہیں یہ نشچت طور پر آگے جاتی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو جو کرکٹ کو کور کرتے ہیں یا کرکٹ کو تھوڑا بہتر سمجھتے ہیں, ہم کو شاید تھوڑی کانکریٹ اسٹیج آنے دینا چاہیے. ابھی تھوڑا جلد بازی ہوگا یہ قیاس لگا لینا کہ کیا, کیونکہ ابھی بہت سارا کھیل رن ریٹ کا ہوگا, جو چیز آپ نے بھی کہی کہ دکشن افریقہ کیسے بہت نیچے تھا لیکن دکشن افریقہ نے ایک بڑا مارجن وکٹری حاصل کیا اور وہ کیسے رن ریٹ میں اوپر آ گیا. تو ابھی یہ جو رن ریٹ کا کھیل ہے یہ ہوگا. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ جو منوس ٹیمیں ہیں, زمبابوے ہو گئی, یو اے ای ہو گئی, آئرلینڈ ہو گئی, ابھی تک ہم نے کوئی بہت بڑا اپسیٹ بڑی ٹیموں کے خلاف اتنا نہیں دیکھا, ایک آدھ ابھی بچا ہوگا. تو آپ میرا خیال ہے کہ ایک آدھ دو دن کا سمے اور دیں, پھر شاید ہم اپنے ویورز کو اپنے لسنرز کو بہتر بتا پائیں گے کہ کون سی ٹیمیں جائیں گی اور کون سی ٹیمیں زیادہ مضبوطی سے خطاب کی طرف بڑھ رہی ہیں.
اچھا شیویندر, آپ سے زیادہ ریلیونٹ ہے چونکہ بگ تھری کا جو معاملہ تھا, انڈیا بھی اس کا حصہ ہے اور کمرشل فیکٹر جو کرکٹ کے اندر آ جاتا ہے, آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ورلڈ کپ اب جاری ہے اس کو آلموسٹ کتنے دن ہو چکے ہیں؟ آپ کی دلچسپی ایک ایون آپ تو اسپورٹس جرنلسٹ بھی ہیں کتنی رہ گئی ہے؟ کیونکہ خاص طور پہ بہت سارے میچز بڑے تواتر کے ساتھ ایسی ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے ہیں جن میں شاید بہت کم دلچسپی ہو, بگ میچز نہیں ہو سکے ہیں, تو یہ تھوڑا ہرٹنگ نہیں ہو سکتا کرکٹ کے لیے؟ اور اسی لیے شاید جو 2019 کا ورلڈ کپ کا جو ماڈل سجیسٹ کیا گیا ہے وہ 92 کی طرز کا ہے کہ ٹاپ 10 ٹیمیں اس میں ہوں, تو کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں کرکٹ کی بہتری کے لیے؟ دونوں اینگل سے بتائیے, ایک تو یعنی بالرس کے لیے بھی ایکول چانس دینا, اور تیسرا ٹیمیں جو ہیں وہ ٹاپ 8 یا ٹاپ 10 ہوں تو زیادہ دلچسپی رہے ایک عام اس کے جو اسپیکٹیٹر ہے یا کرکٹ فین ہے اس کی.
دیکھیے پہلی بات گیند بازوں کی, جہاں تک آپ نے کی, مجھے لگتا ہے گیند بازوں کو اس کھیل میں برابری کم سے کم ملنی چاہیے. اگر نہیں ملے گی تو آپ سوچیے کہ آپ کو اگلا عمران خان کون دے گا, ہم کو اگلا کپل دیو کون دے گا, آپ کو اگلا وسیم اکرم کون دے گا, آپ کو وسیم وقار یونس کون دے گا, رچرڈ ہیڈلی کہاں سے آئیں گے, کرٹلی ایمبروز کہاں سے آئیں گے, مطلب میرے پاس یا آپ کے پاس یا ہماری جو ایک اور ساتھی ہیں, ہم کے پاس ایسے ہزاروں نام ہیں جو ہم فاسٹ بولرز کے گنتے رہیں گے, وہ ہم کو اب دوبارہ نہیں ملیں گے. کیوں نہیں ملیں گے؟ کیونکہ سب کو لگے گا کہ ہم کیوں بالنگ کریں, ہم کیوں گیند باز بنے, ہم کیوں نہ بلے باز بنے, کیوں نہ ہم پچ ہٹر بنے, ہم جا کر بلے بازی کریں. گیند بازوں کے لیے آئی سی سی کو میدان میں میچ میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور رکھنا ہوگا جس سے جو آنے والی جنریشن ہے ان کا بولنگ کو لے کر کریز نہ ختم ہو جائے. ہندوستان میں تو آپ سوچیں کہ آئی پی ایل بھی ہوتا ہے, یہاں تو یہ حالت ہے کہ چار اوور کا کھیل ہے اور چار اوور کے لیے مطلب گیند باز وہ چار اوور بالنگ کرنے میں
کترانے
لگے ہیں,
جو کہ اور ٹیسٹ کرکٹ میں ریٹائرمنٹ بڑی ارلی ہونے لگی ہے, وہ اپنے بالر چاہتے ہیں کہ لمبا کھیلے.
آپ کے پاس بیٹلی کا ادھارن ہے, آپ شان ٹیٹ کو دیکھیں, شان ٹیٹ ورلڈ کے فاسٹسٹ بالر آتے ہیں, ایک ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں انڈیا کے خلاف پرتھ میں, اور اس کے بعد ان کی پٹائی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں چھٹی پر جا رہا ہوں, وہ بےچارے اپنا کریئر چھوڑ دیتے ہیں, اس کے دو سال بعد واپس لوٹتے ہیں. تو تیز گیند بازوں کو آپ کو موقع دینے پڑیں گے, ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی.
جی مدیہ, دونوں ایشوز پہ آپ کمنٹ کیجیے گا, ایک تو یعنی کتنا لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے بولرز کے لیے بھی, اور جو ہم نے شیویندر نے کہا کہ بھی بہت ارلی ہے, پولز کی کوئی شکل بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟
پولز کی شکل میں ان سے بالکل اتفاق کروں گی, واقعی یہ بات صحیح ہے کہ بہت ارلی, اور میں آپ کی بھی اس بات سے اتفاق کروں گی. یہ جو آپ بات کر رہے تھے ابھی کہ 2019 کا جو ماڈل یہ کہا جا رہا ہے کہ 92 کی طرز پہ ہو, میرا خیال میں ایز اے اسپیکٹیٹر وہ زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ آنیسٹلی بہت ساری ایسی ٹیمس ہیں جن کے میچز ہوتے ہیں جن کو بطور شائق آپ دیکھنے میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, اگر وہ پہلے کمپیٹ کر کے اور پھر آپ ایک
T20 میں کھلا دیں, T20 میں آلموسٹ وہ برابر کی پائی کی ہوتی ہیں,
اس طرح سے, اور اسپیشلی ورلڈ کپ کے اندر اتنا زیادہ وہ مزہ نہیں رہتا. میرے خیال میں اس بات سے بالکل اتفاق کروں گی, میں ان کی اس بات سے بھی اتفاق کروں گی کہ بالرس کے لیے کم چانسز ہو رہے ہیں, فیلڈ اس طرح کی ہے, بیٹسمین کو زیادہ چانسز مل رہے ہیں, شاید واقعی آئی سی سی کو اس معاملے کے اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے.
گریگ چیپل نے باقاعدہ ایک بڑی زوردار آواز اٹھائی ہے کہ آپ کرکٹ کو ٹوٹلی بیٹ کی کھیل جو ہے نا وہ نہ بنائیں.
دیکھیے یہ زیادتی ہوگی, یہ بالرس کے ساتھ بڑی زیادتی ہے, اور ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پھر جو اچھے بالرز ہیں وہ ہمیں کہاں سے ملیں گے.
اچھا شیویندر, آج سے ایک ہفتہ پہلے جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو آپ سے بھی بات ہوئی تھی, اور ایک کنسنسس یہ بن رہا تھا کہ بہت مشکل ہے کہ ایشیا کے اندر ورلڈ کپ آتا ہوا نظر آئے. اب انڈیا کی ٹیم اپنی پوری سوئنگ پہ ہے, پوری فارم میں آ چکی ہے, اور سری لنکا بھی نسبتاً بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے, اس کے بھی جو آؤٹ آف فارم پلیئر سے وہ واپس آ گئے ہیں, تو اب ایشیا کہیں کنٹیسٹ میں ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے ایشیا کانٹیسٹ میں ہے, اس میں کہیں سے کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن میں نے پچھلی بار بھی مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کہا تھا, ایز این انڈین میں ہمیشہ کہوں گا کہ ہندوستان کو جیتنا چاہیے, لیکن جب میں ایک جرنلسٹ کے طور پر بات کرتا ہوں, ایک میڈیا کے طور پر بات کرتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ ٹورنامنٹ کی شروعات میں جس پیک پر بھارت نے اپنی پرفارمنس شروع کی ہے, اس پیک کو پورے ٹورنامنٹ میں مینٹین رکھنا بہت مشکل ہوگا. آپ سوچیں, آپ پاکستان کی ٹیم کو 76 رن سے ہرایا ہے انڈیا نے, اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کو 130 رن سے ہرایا ہے انڈیا نے, تو آپ ہار کا مارجن دیکھیں, جیت کا مارجن دیکھیں, کیا یہ جو ٹیمپو ہے یہ مینٹین کرنا مشکل ہوگا, اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ناک آؤٹ میچ ہو اور وہی ایک آف ڈے ہو بھارت کا اور بھارت باہر ہو جائے. تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ بھارت کے چانسز ہیں یا سری لنکا کے چانسز ہیں, ایسا نہیں کہ ایشیا میں آئے گا ہی نہیں, لیکن جانے کیوں مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ جس طرح کی کنڈیشنز ہیں, جس طرح کی بیلنس ہے ٹیم میں, جس طرح کا آپ کو ہوم کنڈیشنز کا فائدہ ملتا ہے, آسٹریلیا ابھی بھی میرے حساب سے میری فیوریٹ ٹیم ہے.
جی مجھے ویسے نیوزی لینڈ کی طرف میرا اسکور زیادہ ہے, میرے پوائنٹس نیوزی لینڈ کی طرف جائیں گے. مدیا, وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں, ہم نے ایشیا کی بات کی تو بھارت اور سری لنکا کا نام لیا, پاکستان اس کے ذکر میں بھی نہیں کہیں پہ, لیکن 92 میں ویسے یہی ہوا تھا, تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ موج ہو سکتا ہے کہ چار میچ اکٹھے اور پھر تو ناک آؤٹ ہے؟
مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادتی کرتے ہیں جب ہم 92 کی ٹیم کو اس ٹیم کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں
بہت کرائسس ہے, وقار یونس واپس,
آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا کپتان کون تھا, تو بہت فرق پڑتا ہے. اوور آل جو मुझे पाकिस्तान के हालात कोई बहुत ज्यादा मैं उम्मीद नहीं हूँ, ऑल दो के कमजोर टीमों के साथ हमारे अब मैचेस हैं, अगले तीन चार मैचेस अभी बाकी हैं, उसमें से तीन टीमें जो हैं शायद हम उनको आयरलैंड के
साथ तो करेंगे, जैसे शिवेंद्र ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, मैंने कहा न्यूजीलैंड,
मैं भी न्यूजीलैंड कहती
हूँ, ओके न्यूजीलैंड के दो स्कोर हो गए। शिवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया, आप भारत से हमारे साथ मौजूद रहे, स्पोर्ट्स एडिटर इंडिया टीवी और मदीहा अनवर चौधरी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, आपका भी बेहद शुक्रिया। और सामीन इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, प्रोड्यूसर थे वीटो मीर, हमारे साथ इंजीनियर हैं नेल्सन लोब्स, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।